الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم تخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا للقوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة المؤمنون کی ان آیتوں کی تفسیر بلکہ ترجمہ ہم کل پڑھنا شروع کر چکے تھے، آیت نمبر 31 سے 41. تو اس میں ترجمہ پڑھتے پڑھتے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد اب اس اگلی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے دوسری بستیوں میں بھی اپنے رسول بھیجے اور انہوں نے بھی آ کر کے بالکل وہی باتیں کریں جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کری تھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور تم کیا ڈرتے نہیں ہو جو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے پھرتے ہو. تو پھر اس کے جواب میں قوم کے سرداروں نے وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کہی تھی، کافروں کے سرداروں نے، کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تو بس تمہارے جیسا ایک بندہ ہے، اور یہ کھاتا بھی ایسے ہی ہے، پیتا بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر تم اس ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اطاعت کرو گے اس ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یعنی فیل ہو جاؤ گے تم لوگ، ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہو سکو گے، تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کنٹینیو کیا ان لوگوں نے، سرداران کفار نے، اور اگلی بات یہ کہی، اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، آ کا ترجمہ کرتے ہیں کیا سے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے استفہام یعنی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آ کا ترجمہ ہو گیا کیا. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، کم، ٹھیک ہے، اچھا کم لگا دیا تو اب یہ ہو جائے گا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یا تم کو وعدہ دیتا ہے، جیسے اردو زبان میں زیادہ با محاورہ ترجمہ بنے گا، کیا وہ تم کو وعدہ دیتا ہے، ڈز ہی گیو یو دس پرومس، ٹھیک ہے، کیا پرومس، انکم، کہ تم لوگ، اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، متم یعنی تمہیں موت آ جائے گی، وکنتم ترابن، اور تم لوگ ہو جاؤ گے، کنتم تم ہو جاؤ گے، تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر جو مٹی وٹی ہوتی ہے، تو جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر نا مٹی لگ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور ان کو اٹھانے لگے، یا ابا تراب، او مٹی کے باپ، ٹھیک ہے نا، مٹی کا باپ اس کا ترجمہ بنتا ہے، لیکن کنیت کنیت جو ہے نا یہ ایک ایک ایک, ایک اچھا انداز ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کو پکارنے کا، جب کسی کے اوپر پیار آتا ہے، جب کسی کے جو ہے وہ عزت افزائی کرنی ہوتی ہے تو اس کو کنیت سے پکارتے ہیں. کنیت کیسے ہوتی ہے، ابو یا ام، عورت ہے تو ام کہہ کر کے اس کے آگے کوئی اس کی خاصیت لگا دی، یا مرد ہے تو ابو کہہ کر کے. تو اب یہ کسی بندے کا، کسی بیٹے کا باپ سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ابو محمد ہے نا، محمد کے باپ، ٹھیک ہے، یا کسی اور خاصیت، جیسے بلی رکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بلی ہوتی تھی، تو ان کو جو ہے وہ لوگوں نے अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हुरैरा बिल्ली को कहते हैं, अब वो बिल्ली के बाप के थोड़ी थे, ठीक है, लेकिन उनकी एक 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 ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई, उनकी एक खासियत बन गई कि उनके साथ बिल्ली रहती है हमेशा, ठीक है। उसी तरीके से अली रतान को अबा तराब या अबा तराब, क्योंकि या लगाने के बाद अबू नहीं पढ़ेंगे अबा पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुराब जो है ये मिट्टी को कहते हैं। तो जब तुम लोग हो जाओगे मिट्टी, ये तुम्हें कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे, वह अज़ामन और हड्डियां, तो यानी तुम्हारा गोश्त वोश्त जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो गोश्त खत्म होता है इंसान का जब वो कब्र के अंदर जाता है, क्योंकि जो उसके अपने अंदर के बैक्टीरिया होते हैं और जो कब्र के कब्र में जो कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया और सारी चीजें होती हैं, वो उसके गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर वो खाएंगे तो भाई उस इंसान के जिस्म पर से गोश्त जो है वो कीड़े मकोड़ों के पेट में चला जाएगा, जब उनके पेट में चला जाएगा तो अब उसका गोश्त तो ना रहा ना उसके हड्डियों के ऊपर। तो आहिस्ता 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 जो है वो हड्डियां ही खाली रह जाती हैं, ठीक है ना। तो जब तुम हड्डियां बन जाओगे, अन्नकुम मुखरजून, तुम लोग जो है फिर निकाले जाओगे, यानी इस कब्र से तुम्हें निकाला जाएगा। अब निकाले जाने से यहाँ पे क्या मुराद, ये नहीं कि भाई हड्डियों को खोद के कोई बाहर निकाल देगा, बल्कि तुम्हें उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कल तफसील से बात हुई है कि खाली जिंदा किए जाने का भी मसला नहीं था, मसला ये था कि फिर हिसाब किताब होगा तुम्हारा, है ना। जो तुमने अच्छा किया है उसका अजर तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, वो मसला भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बुराइयां उसका भी हिसाब होगा और उसके ऊपर जो है वो पिटाई भी होगी, सजा भी मिलेगी उसके ऊपर। ओहो ये कैसी बात कर रहे हैं, है ना। हई हाता लिमा तुआदून, ये बात कहने के बाद कहते थे हई हाता, बहुत दूर की बात लेकर के आए ये, वेरी फार फेच्ड, है ना, बहुत दूर की बात है। लिमा तुआदून, ये जो तुमसे वादा कर रहा है, ठीक है ना। इन नबी के बारे में ये कौम के सरदार कहते थे अपनी अवामुन नास को कि ये जो तुमसे वादे कर रहे हैं ना, तो ये बहुत दूर की लेकर के आए हैं, ठीक है ना। अरबी जुबान के अंदर हईहाता जो है वो एक खास किस्म का नाउन होता है, ठीक है, जो कि बड़ा, यानी जो ग्रामर माशाल्लाह पढ़ चुके हैं आप में से काफी ऐसे भी हैं तो उनको पता है कि ये इस्म फेल होता है, और ये बमानी बाउदा होता है। बाउदा का मतलब दूर हुआ, यानी बहुत दूर की लेकर के आए ये, ठीक है। लिमा तुअदून, ये जो वादा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों ने जवाब दिया, और यहां पर भी बस नहीं किया बल्कि आगे कहने लगे, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये इन जो है ये नफी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी नहीं नहीं है, एक्सक्यूज मी, नहीं है हिया, ये यानी ये जो जिंदगी है ना, इसके बारे में बात करने लगे कि ये नहीं है सिवाय दुनिया की जिंदगी, यानी हमारी जो जिंदगी है ना, ये बस दुनिया ही की जिंदगी है। नमूतु व नाहिया, इसमें जाहिर है हम मरते भी हैं, व नाहिया और जीते भी हैं, ठीक है ना। यानी दुनिया में हम आते हैं, जीते हैं और फिर जो है वो मर जाते हैं। तो भाई ये तो दुनिया की जिंदगी में सबके साथ ही ऐसा होता है, ठीक है। गोया के डाउन प्ले करना, इसको कहते हैं डाउन प्लेइंग समथिंग, जो कि अगला बंदा जो है ना उसको सिग्निफिकेंटली और अहमियत के साथ आपके सामने पेश कर रहा था ना, आप उसको कहें ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रोज ही होता है, ये तो रोज ही होता है, ये तो आम सी एक बात है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन लोगों ने अपने पैगंबर की बात को डाउन प्ले करने की कोशिश करी कि ये तो, यानी ये तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कारखाना, दुनिया का कारखाना ऐसे ही चलता है, ये तो रोजमर्रा की बात है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम कोई नहीं खड़े किए जाने वाले हैं, ठीक है ना। वमा नहनु, और नहीं है, नहनु का तर्जुमा हम नहीं है, हम बिमबऊसीन, मबऊसीन का मतलब जिनको खड़ा किया जाए, ठीक है, यानी मरने के बाद उठाए, हमें नहीं उठाया उठाया जाएगा कोई, ठीक है। इन हुआ, फिर आगे और कहने लगे, यानी बड़ी लंबी तकरीर करी ना इन लोगों ने, کافروں کے سرداروں نے، نہ ماننے والوں کے سرداروں نے، ان ہوا اور یعنی نہیں ہے وہ، یعنی یہ جو تمہیں یہ ساری باتیں بتا کے گیا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے حساب کتاب ہوگا، وہ شخص جو ہے نا نہیں ہے الا رجل، سوائے ایک آدمی کے، ایک شخص کے، افترا علی اللہ، جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. افترا، افترا کا ترجمہ خود بھی ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، ٹھیک ہے. اور اس کو مزید کیا کہتے ہیں اس، یعنی تاکید کرنے کے لیے آخر میں کذبن، جس کا ترجمہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ جو آخر میں کذبن ہے نا، اسی افترا کو مؤکد کرنے کے لیے اس طرح کا ایک مفعول لایا جاتا ہے، مفعول مطلق، رائٹ. تو افترا علی اللہ کذبن، نہیں ہے کوئی سوائے ایک شخص کے جو کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم، ما نحن نہیں ہیں ہم، وی آر ناٹ له اس کے اوپر، بے مؤمنین، مؤمنین کا ترجمہ ماننے والے، اس کے اوپر ایمان لانے والے، اس کی بات کی تصدیق کرنے والے، اقرار کرنے والے ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی بھی نہیں مانتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری تقریر جو ہے کفار کے سرداروں نے کری. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قالا کہ انہوں نے، جن نبی کا بھی تذکرہ یہاں پہ نام ہے نہیں، پیچھے نوح علیہ السلام کا نام تھا، یہاں پہ جس نبی کا ہے ان کا نام ذکر نہیں کیا، آگے تفسیر میں احتمالاً حضرت نے بیان کیا ہے. تو خیر وہ جو بھی نبی تھے وہ کہنے لگے ربی، میرے رب، اے میرے رب. یہاں پر بھی یا کا جو لفظ ہے نا وہ محذوف ہے، جیسے کل آپ کو محذوف عبارت کے بارے میں بتایا تھا، تو یا کا لفظ محذوف ہے، لیکن پکار تو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور پکارنا جو ہے وہ یا سے ہوتا ہے عمومی طور پر. تو اے میرے رب، ربی کا ترجمہ کریں گے ایسے، انصرنی، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، بما کذبونی، یہ لوگ میری جو تکذیب کر رہے ہیں نا، میری تکذیب کرنے والوں، یہ جو ان کا جو عمل ہے نا میری تکذیب کرنا، تو اس عمل کے بدلے میں آپ میری مدد کیجئے، اگینسٹ اس کے میری آپ مدد کیجئے. بما کا ترجمہ جو ہے وہ بیکاز آف، ٹھیک ہے نا، یا ایز اگینسٹ، کذبونی، ان کے جھٹلانے کے برخلاف آپ میری مدد کیجئے، ٹھیک ہے. تو نبی اللہ والے، رائٹ، اور اللہ والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، جب بھی اس کے اوپر کوئی حال آتا ہے، احوال آتا ہے، مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، وہ اللہ سے سب سے پہلے رجوع کرتا ہے، اور اس کے بعد آگے بات کرتا ہے، کسی اور سے بات کرے یا تدبیر کرے یا کوئی عملی قدم اٹھائے، یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی جو تھے ان سے بڑا تو کوئی اللہ والا ہوتا نہیں ہے دور زمانے کے اندر، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع، رب انصرنی بما کذبونی، ہے نا، آپ میری مدد کیجئے ان لوگوں کے اس چھٹلانے کے مقابلے پر. قالا عما قلیلا قلیلا لیصبحن نادمین. اب یہ ایک بہت لمبا ٹائم ہوگا، ہو سکتا ہے کئی سالوں کا عرصہ ہو کہ جب نبی کے اوپر مشکلات آتی رہیں، یہ لوگ جھٹلاتے رہے، اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا مانگتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو ان ساری تفصیلات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیا، بلکہ جب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا نا، تو اس کو نقل کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے کہا اما قلیلا قلیلا، بہت تھوڑے سے. اب اس کا با محاورے ہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ لفظی ترجمے سے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ماں، یہ ان اور ماں کو جوڑ کر کے ام ماں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک اور بھی بات یاد آ گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو لفظ ام ماں ہے، ٹھیک ہے، تو ام ماں لکھا ہوا کیسے ہے، عین اور میم کے اوپر تشدید،
اور اس کے بعد پھر الف اما, ٹھیک ہے. لیکن یہ لفظ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے ان اور ما, ٹھیک ہے نا, ان پلس ما. تو یہ جڑ کر کے پھر اس کو لکھنے میں اما لکھ دیتے ہیں. تو بھائی اما لکھنے سے اس کی حقیقت پہ کوئی فرق تو نہیں پڑا نا, اس کو اما لکھ دیا تو اس سے اس کی حقیقت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی حقیقت پہ فرق تو اس وقت پڑتا جب آپ اس کو اما پڑھنے کی بجائے اما پڑھ دیتے, اما پڑھتے یا اما پڑھتے یا کچھ اور ہی پڑھ دیتے, امی پڑھ دیتے اس کو, تب اس کی حقیقت پہ فرق پڑتا. لکھنے سے تو فرق نہیں پڑتا نا, پڑھنے سے, تلفظ سے فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تلفظ غلط پڑھ لیں تب فرق پڑتا ہے اس کے معنی کے اوپر, لکھنے سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. یہ بات یہ عاجز کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی نیم حکیم خطرہ جان نے یا کسی سازشی عنصر نے, نیم حکیم خطرہ جان بھی تو ہوتے ہیں نا, کہ جو کہ بس اپنے تھوڑے سے علم کی بنیاد پر جو ہے نا باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں کوئی, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ علم تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ بات کرتے ہیں سازش کے تحت تاکہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. وہ نیم حکیم خطرہ جان نہیں ہوتے, وہ فل حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن حکیم جو ہیں وہ کوئی ایک حکیم ہوتے ہیں وہ اصل میں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کے کسی شخص نے غالباً جو ہے وہ ایک میسج چھوڑ دیا انٹرنیٹ کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج چھوڑ دیا, کہتے ہیں نا وائرل کر دیا. وہ کیا میسج ہے کہ جی یہ جو انشاءاللہ جس طرح سے لکھا جاتا ہے نا یہ غلط ہے. انشاءاللہ کیسے لکھتے ہیں جی؟ الف پہلے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے, لکھتے اس کو الف کی طرح سے, پھر اس کے بعد نون کے ساتھ شین کو ملاتے ہیں اور شین کے ساتھ جو ہے وہ الف کو ملاتے ہیں, تو یہ ہو گیا انشاء, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد حمزہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں. تو ان حضرت نے جو ہے وہ لکھ دیا کہ یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا گیا, نعوذ باللہ, اللہ کو پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ ایسے نہیں لکھنا چاہیے, اس کو لکھنا چاہیے ان الگ لکھو اور شاء الگ لکھو, تب جو ہے نا وہ صحیح معنی پڑھیں گے, ورنہ غلط معنی ہو جائیں گے اور گناہ ہو جائے گا, نعوذ باللہ, شرک اور کفر ہو جائے گا کہ اللہ کو پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ میسج لکھا اور انٹرنیٹ کے اوپر چھوڑ دیا, اور پھر ماشاءاللہ باقی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس کو؟ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پڑھنا ہوتا ہے اور سمجھ میں آئے نہ آئے جو بھی ہو, اور اس کو پھر ہم نے آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے. تو باقی امت مسلمہ جو آج کل کی سوشل میڈیا امت مسلمہ والے جو لوگ ہیں, تو انہوں نے پھر آگے وائرل کرنا شروع کر دیا. اب یہ کئی سالوں سے وائرل ہو رہا ہے, ابھی دو تین دن پہلے پھر ہمیں کسی نے اس میسج کو بھیج دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ ایسا صحیح ہے اور اس کو الگ سے لکھنا چاہیے, اور ہے نا. ارے خدا کے بندے بھائی, اچھا بھیجنے والے بھی اچھے خاصے علم رکھنے والے, میں حیرانی ہوئی کہ بھائی آپ ایسی بات کیوں مجھے فارورڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ان شاء اللہ کو جوڑ کے لکھیں یا الگ الگ لکھیں, پڑھتے کیسے ہیں؟ ان شاء پڑھتے ہیں تب اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے تخلیق کیا. ان شاء اللہ اگر اس کو آپ ان شاء اللہ پڑھتے ہیں تب اس کا مطلب خراب ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ان شاء اللہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ پڑھتے ہیں تو مطلب خراب نہیں ہوتا, چاہے آپ اس کو جوڑ کر کے لکھیں چاہے آپ اس کو الگ کر کے لکھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے اوپر کوئی کہے کہ آپ کو اتنی مشکل کیا, انہوں نے چلے ایک پوائنٹ لکھ دیا تو اس کو کون سی اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو اگنور کر دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم اس کو اگنور کیسے کر دیتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہمارے اکابرین کی, علماء کرام کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر تو جوڑ کر کے لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو تو اس کی حقیقت پتہ ہے تو انہوں نے جوڑ کر کے لکھا جیسے ہمیشہ سے یہ لکھا جا رہا ہے, رائٹ. اب اگر آپ نے عوام کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ جوڑ کے لکھنا جو ہے اس سے تو نعوذ باللہ شرک ہو جاتا ہے اور یہ تو غلط طریقہ ہے لکھنے کا, تو اب اسی طریقے کے ہمارے جیسے ہے نا جو لوگ ہیں, جب وہ اکابرین کی کتاب پڑھیں گے, اور یہ معارف القرآن میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے, جوڑ کے لکھا ہوا ہے معارف القرآن کے اندر, ٹھیک ہے نا. اب جب وہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو وہ کیا شیطان ان کے دماغ میں آ کر کے نہیں ڈالے گا کہ یہ مولوی صاحب کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, جبھی تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ تو انڈیا پاکستان کے مولویوں کو تو ویسے کچھ نہیں پتا. صحیح کہتے ہیں لوگ, ہے نا, کہ اگر تم نے دین سیکھنا ہے تو عرب علماء کے پاس جا کر کے سیکھو, انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کچھ نہیں پتا، اتنی بڑی بات ان کو پتا نہیں ہے کہ انشاءاللہ کیسے لکھنا چاہیے، اتنا تک نہیں ان کو پتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پہلے سے بھی سمجھا رہے ہیں، کئی کلاسز کے اندر پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ کسی کو لکھ کر کے بھی الحمدللہ اللہ نے موقع دے دیا، لکھ کر کے بھی ان کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نا، کہ اس طرح سے لکھنے سے جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے اس طرح کے لکھنے سے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لیجیے. ہاں اسی طرح حلیم کا بھی، یہاں انہوں نے ایک اور سوال لکھا ہے، اسی طرح حلیم کا بھی کہتے ہیں، دلیم بولو، حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی بھی بتا دیجیے. یہ بھی وہی مسئلہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان. ٹھیک ہے، کہ وہ حلیم اللہ کا نام پڑھ لیا تو اب ان کو حلیم بولنے کے اوپر جو ہے وہ ہو گیا کہ اچھا یہ بھی کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. بھائی کسی بھی زبان کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر اسی کلاس کے اندر تو پڑھا تھا نا ایک لفظ کو، کیا تھا وہ لفظ؟ ہاں تخلیق. تخلیق کا جو لفظ ہے وہ کہیں پر سند کے لفظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، عربی زبان میں استعمال ہے بطور سند کے بھی. اب کوئی جو ہے وہ یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہاری لیے جو ہے وہ چڑیا بناتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، پڑھا تھا نا ہم نے کہ جی میں جو وہ چڑیا بناتا ہوں اس کے اندر جو ہے یعنی چڑیا تخلیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تخلیق کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ تخلیق تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بندہ تو تخلیق نہیں کر سکتا چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا نا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا عربی زبان کا، آپ اس طرح کے فتوے مت دیا کریں. ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ذرا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو دیکھو. ٹھیک ہے نا، اور تم اب یہ سوچو کہ تمہارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام غلط بات نہیں کہہ سکتے، مسئلہ تمہاری سمجھ کا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حلیم کا بھی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا، اس معنی میں بھی استعمال ہوا، اب اس کو اٹھا کر کے دلیم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، خام خا کی بس جو ہے نا اس طرح کی کرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، کسی نے دلیم کر دیا، کسی نے کچھ اور کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. بہرحال اچھا، تو آگے فرماتے ہیں کہ عما قلیل، کہ کہہ دیجئے کہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں بس قلیل. ٹھیک ہے، لیصبحن نادمین. ٹھیک ہے، ضرور بالضرور، یہ جو لام ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لام تاکید اس کو کہتے ہیں، یصبحن کہ صبح کے وقت ہو جائیں گے. اصل میں یہ ورڈ اصبح یصبحو کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. ٹھیک ہے نا، اور خاص صبح کے وقت اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اور بھی الفاظ ہیں، رات کے لیے ہونے کے لیے الگ لفظ ہوتے ہیں، دن کے لیے ہونے کے الگ لفظ ہوتے ہیں. تو یصبحن یعنی ضرور بالضرور صبح کے وقت ہو جائیں گے یہ نادمین، یعنی پچھتانے والے. یہ نہیں کہ نادم ہوں گے توبہ کر لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ندم توبہ، تو اب یہ نادم ہو جائیں گے تو مطلب یہ کہ توبہ کرنے والے ہو گئے، نہیں. یہ نادم کیسے ہوں گے کہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اور موت کے بعد جو ان کی ندامت ہوگی نا، کیونکہ موت کے بعد بھی تو زندگی ہے نا، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. رائٹ، تو موت کے بعد یہ کوئی تھوڑی کہ اب جو ہے وہ ان کو لگ پتہ نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، نہیں، موت کے بعد ان کو لگ پتہ جائے گا، اور اس کے بعد جو عالم برزخ کی زندگی ہوگی اس کے اندر جو ہے نا یہ پچھتاتے پھریں گے. لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو مرنے سے پہلے تم نے توبہ کری نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ مرے پڑے ہوں گے صبح کے وقت، اور اس حالت میں جو ہے نا وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا، نبی کی بات نہیں مانی ہم نے. پھر ہوا کیا، فا یعنی اب جب یہ مقام آ گیا تھا کہ نبی کے بدعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا، اب زیادہ دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے فا کا لفظ استعمال کیا، فا اخذتہم الصیحۃ. ٹھیک ہے نا، چیخ، الصیحۃ کا جو عمومی ترجمہ ہے وہ چیخ بنتی ہے، چیخ نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا، ایک آواز پیدا ہوئی, اس نے پکڑ لیا بالحق, یعنی پکی ٹھکی پکڑ پکڑ آ گئی چیخ کی شکل میں, ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسا کچا معاملہ نہیں ہوا بلکہ پکا معاملہ ہوا. بالحق فجعلناہم غصا, پس ہو گئے یہ لوگ کوڑا کرکٹ, ٹھیک ہے, یعنی غصا کا ترجمہ جو ہے جیسے وہ درختوں سے گرے ہوئے پتے ہوتے ہیں نا جن کے اندر جان نہیں ہوتی ہے, پھر وہ سورج کی روشنی اور گرمی کے اندر جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کالے پڑ جاتے ہیں, کوڑا کرکٹ کرکٹ بن جاتے ہیں وہ, تو غصان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ پورے کوڑے کرکٹ کی طرح سے یہ پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے, ٹھیک ہے. فبعد للقوم الظالمین, بس دور ہو جائیں یہ ظالم قوم والے, رائٹ, جیسے یعنی یہ جو بعدل کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ استعمال فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر غالباً زیادہ, یہ بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ کا جلال والا خطاب ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ یعنی بالکل ہی ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی, یعنی ایک بہت ہی ناراضگی والا خطاب, دور ہو, دور ہو گئے, برباد ہو جائیں یہ لوگ. جیسے کہتے ہیں نا کوئی بچے سے جو ہے نا وہ اس کی ماں بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کہتی ہے اس کو ہٹ پرے, دور ہو جا میری نظروں سے, ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دور ہو جائے یہ لوگ.
مرتبہ شیر ریپیٹ کر دیں, اب یہ شیر کون سا والا پڑھا تھا بھائی, موت کو سمجھے ہے غافل, یہ والا,
موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, علامہ اقبال کا شعر ہے, موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, دوسرا مصرع ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, ٹھیک ہے نا, یعنی موت کا آ جانا تو بس ایک دن کا, جیسے کہ شام ڈھلتی ہے اور شام کے بعد پھر ایک صبح آتی ہے اور وہ صبح جو ہوتی ہے نا وہ دوام زندگی والی صبح ہوتی ہے, یعنی عالم برزخ کے اندر ہزاروں سال رہے گا, پھر اس کے بعد عالم آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, ٹھیک ہے. خلاصہ تفسیر یہ بھی شروع کر لیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا, ثم انشأنا من بعدہم, یعنی بعد قوم نوح جن کا پہلے ذکر آیا تھا, ہم نے قرنن آخرین ایک دوسرا گروہ پیدا کیا. تو تفسیراً فرماتے ہیں کہ مراد عاد ہے یا ثمود, ٹھیک ہے نا, عاد اور ثمود کون تھے, نوح علیہ السلام ہی کے دو تین جنریشنز بعد جو ہے نا یہ قوم عاد آئی تھی یا قوم ثمود. اب یہ ان کی بڑی تفصیل ہے جو کہ دوسرے مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام عاد تھا, تو اس عاد کے نام پر اس قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کا باپ غالباً یا اس کا دادا جو تھا اس کا نام ارم تھا, تو وہ ارم کے نام پر جو ہے وہ سب کو مل جل کر کے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ثمود, یہ بھی اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا نام ثمود تھا وغیرہ, یعنی یہ سب نوح علیہ السلام کے بعد چند جنریشنز کے بعد یہ دونوں قومیں دنیا کے اندر آئی تھیں. پھر ہم نے ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں کے تھے, فارسلنا فیہم رسولا منہم, ٹھیک ہے, اچھا یہ انہی میں سے تھے والے جو سلسلہ ہے یہ پہلے ضروری نہیں ہے ایسا ہوتا, ٹھیک ہے, ایک مثال ہمیں پتا ہے کہ جن میں پیغمبر جو تھے نا وہ قوم کے فرد نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ کون تھے, لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور ان کو جس قوم یعنی اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا تھا نا, بستیوں والے, وہ جو فلسطین اور جارڈن کے درمیان جو ایریا ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں پہ ڈیڈ سی ہے, تو وہاں پر بہت ساری بستیاں آباد تھیں, وہاں پر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر جاؤ اور ان کو ان کے گناہوں سے روکو, ٹھیک ہے, تو لوط علیہ السلام بالکل فورنر تھے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے عراق سے, ٹھیک ہے, اور یہ جو جگہ تھی یہ شام کا ویسٹرن ریجن تھا, آلموسٹ ایکسٹریم ویسٹرن ریجن, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جس کے اندر نبی جو ہے وہ قوم کے فرد نہیں تھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو نبی بھیجے, کتابوں میں مشائخ نے لکھا ہے کہ پھر وہ قوم کے فرد ہی ہمیشہ ہوا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان بھی کر دیتے ہیں اپنے قرآن کے اندر کہ انہی میں سے بھیجا. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا, کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کے لیے بھی منہم کا لفظ استعمال کیا کہ انہی میں سے تھے, ٹھیک ہے, عرب تھے, عربی زبان بولتے تھے, انہی میں اٹھے بیٹھے تھے, انہی میں پیدائش بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو مراد یہاں پر ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسپلسٹلی ان آیات کے اندر نام نہیں بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو عین قرین قیاس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہود علیہ السلام جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے, اور صالح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں جو کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. تو ان پیغمبروں نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. باقی جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا, تو ان کو تم معبود کہہ رہے ہو لیکن یہ حقیقی معبود نہیں ہے, یہ تو جھوٹے معبود, یہ تو جھوٹے معبود ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہاں پر فرمایا ہے کہ معبود حقیقی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کہ یہ بھی معبود ہیں لیکن اصل معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھ دے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر, یعنی یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں نے کام کیا, تو کام کا فاعل جو ہے وہ میں ہوں لیکن فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے نا. فاعل میں ہوں لیکن فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, کیا مطلب کہ بھائی میں بھی فاعل ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بھی فاعل ہوں کام کا, کام کرنے والا میں بھی ہوں, آئی ایم آلسو دا ڈوئر, لیکن ایکچوئل ڈوئر اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ سے کام کروایا. تو معبود حقیقی کا لفظ پڑھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی معبود ہیں لیکن اصل معبود اللہ تعالیٰ ہے, نہیں, بلکہ اس جگہ پر معبود حقیقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں, ان کے معبود ہونے میں 1% بھی حقیقت نہیں ہے, 1% بھی حقیقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو عبارت ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی بھائی, معبود حقیقی کا لفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے سوچا تھا آپ نے اس طریقے سے معبود حقیقی کی اتنی تفسیر, ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ, ٹھیک ہے, وہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو ان کی بات کو پڑھ کر کے سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی انہوں نے کوئی خط لکھا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی خط لکھا, خط میں انہوں نے کچھ باتیں کریں, کسی دوسرے بڑے سے انہوں نے کوئی باتیں کریں, ٹھیک ہے نا. اب اس خط کو ہم جیسے لوگ پڑھیں گے تو کیا ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ خط میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی مراد کیا ہے, اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں, وہ ڈیٹیلز کیا ہیں, نہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کس کو سمجھ میں آئے گا, جس نے کہ کچھ علم حاصل کیا ہوگا, جس کا اس بڑے کے ساتھ کچھ تعلق ہوگا, رائٹ, جس کے پاس کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی ہوگی, وہ جب اس خط کو پڑھے گا تو وہ اس کے تمام باتوں کو سمجھ سکے گا, ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں تفسیر کرنا, ٹھیک ہے, یعنی جو سمجھ لے گا نا بڑے کی بات کو, اب وہ دوسروں کو کھول کر کے بیان کرے گا, تفسیر کرے گا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ خط جو ہے وہ اردو زبان کے اندر ہے, اردو زبان جو ہے وہ چھوٹوں کو بھی آتی ہے, بڑوں کو بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن چھوٹا کوئی اس اردو زبان کو پڑھے گا وہ یہ ساری تفصیلات نہیں سمجھ سکے گا, جبکہ کوئی بڑا اس اردو زبان کے خط کو پڑھے گا اس کو بات سمجھ میں آئے گی, وہ اب دوسروں کو سمجھائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹا بڑا جو ہے نا, یہ چھوٹے بڑے سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پر کہ آخرت میں جنت میں کون چھوٹا ہوگا, جنت میں کون بڑا ہوگا, یہاں پہ وہ جنت والے چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, بلکہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو اس علمی اعتبار سے وہ بڑا کہلائے گا, اور جس کے پاس اس ٹاپک کا اس مضمون کا علم کم ہے وہ علمی اعتبار سے چھوٹا کہلائے گا, ہے نا بھائی؟ کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے نا, کمپیوٹر سائنس کی جو بکس ہوتی ہیں وہ لیٹن میں تو نہیں ہوتی, وہ چائنیز میں تو نہیں ہوتی, جو ہمیں نہیں آتی, انڈیا پاکستان کے لوگوں کو لیٹن نہیں آتی اور چائنیز نہیں آتی اور اس طرح کی جو لینگویجز ہمیں نہیں آتی بھائی, وہ انگریزی میں ہوتی ہیں نا, کمپیوٹر سائنس کی جو کتابیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, حتیٰ کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں بھی انگریزی میں ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہم جب میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں جو نان ڈاکٹرز ہیں, ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, وہ تو ایسی ایسی ٹرمینالوجیز ایسی ایسی اس کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کے اندر. لیکن وہی انگریزی زبان جب کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ اس نے اسکول اٹینڈ کیا ہے, میڈیکل اسکول اٹینڈ کیا ہے, اس کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اب جو ہے نا وہ ان باتوں کو نان میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جنت میں سب سے اونچا مقام ملے گا, اور جو نان میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جنت کے اندر چھوٹا مقام ملے گا. یا ایون دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اب وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا, ہے نا, وہ بیماریوں سے پاک ہو گیا, بیماریوں سے اس کو ہم 100% امیونٹی حاصل ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور جو نان میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر وقت بیمار پڑتے رہیں گے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے, ہے نا بھائی, ہے اس کا مطلب یہ, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. اس کا مطلب تو بس اتنا ہے کہ علم کے اندر اس کو بڑا مقام تھا, اس نے بات سمجھ لی, ان کے پاس علم کے اندر کم مقام تھا, اس ٹاپک کا جو علم تھا اس کے اندر کم مقام تھا, تو اس وجہ سے چھوٹے کہلائیں گے. اب جو وہ بڑا مقام جس کے پاس ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھے اور ٹیچر والوں کو سمجھائے, ٹھیک ہے نا. تو یہی پروسیس ہے, یہی اصول ہے جو کہ میڈیکل سائنس میں بھی اپلائی ہوتا ہے, یہی اصول جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر سائنس میں بھی اپلائی ہوتا ہے, اور یہی اصول دین میں بھی اپلائی ہوتا ہے, رائٹ. تفسیر کی کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی, تو اب جس نے ان باتوں کو ذرا وقت لگا کر کے مدارس میں جا کر کے مشائخ سے سیکھ سیکھ کر کے ان باتوں کو سمجھائے, وہ اس عبارت کو جو اردو میں لکھی ہوئی ہے, اردو پڑھنی سب کو آتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس عبارت کو یہ شخص سمجھ لے گا اور دوسرا کوئی بندہ پڑھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, یا وہ آدھی سمجھے گا آدھی نہیں سمجھے گا, یا ہو سکتا ہے کہ الٹی سمجھ لے, لکھنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہے, جیسے مثال کے طور پر یہاں پر معبود حقیقی, اب اس کو اگر آپ الٹا سمجھ لیں تو الٹا سمجھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہاں بھائی باقی بھی معبود ہیں لیکن حقیقی معبود اللہ ہے, یہ سمجھ کیا ہوئی, یہ الٹی سمجھ ہو گئی نا بھائی, رائٹ, یہ کم سمجھ تو نہیں ہوئی, یہ تو الٹی سمجھ ہو گئی کہ ہاں دوسرے بھی معبود ہیں لیکن حقیقی معبود اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر جو ہے نا وہ 10 منٹ ہمارا ضائع کر دیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ اس بات کو اگر واقعی سمجھ گئے ہوں گے نا آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ والی بات, بہت فائدہ دے گی, اور اگر نہیں سمجھے تو پھر اس کا قصوروار نہیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آج بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, رائٹ, آج کی ڈیٹ میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر اکابرین آج کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں انہوں نے ایک بات لکھی, اب وہ بات جو انہوں نے لکھ دی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایک کے پاس پہنچے گی, رائٹ, ہر ایک کے پاس پہنچے گی, اور جن کو بیک گراؤنڈ حاصل نہیں ہے, پس منظر ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, وہ اس کو کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے, ہے نا, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کو الٹا سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا, اور جب وہ الٹا سمجھ لیں گے تو پھر ظاہر ہے جب سمجھ الٹی ہو گئی تو عمل بھی الٹا ہوگا, جب سمجھ الٹی ہو گئی تو عمل بھی الٹا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھ تو الٹی ہے اور عمل سیدھا ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو پھر ہم بھی جو ہے پھر جن کے پاس علم ہے ان سے جا کر کے کہیں گے کہ بھئی یہ جو بڑے اکابر صاحب ہیں نا انہوں نے جو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ذرا آپ ہمیں سمجھا دیجئے, ٹھیک ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور اسی وجہ سے حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا ہے کہ سب کے سمجھ میں بات نہیں آتی ڈائریکٹلی, تو ان کو انڈائریکٹلی سمجھنا یہ ان کی ذمہ داری لگا دی اللہ تعالیٰ نے اور حکم دے دیا تم سوال کرو, تم پوچھو علم والوں سے. اہل ذکر سے یہاں پر مراد تسبیح پھیرنے والے نہیں ہیں, مراقبے کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ علم والے ہیں. اہل ذکر علم والوں سے جا کر کے پوچھو, لیکن نا جب اچھا ان کن تم لا تعلمون کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اگر تمہیں پتہ نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, اگر تمہیں پتہ نہیں ہو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے نا, تو بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم تو ہم کیوں پوچھے جا کر کے. اللہ تعالیٰ نے تو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہی ہے نا, کنڈیشنل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, فاسألوا اہل ذکر, کہ علم والوں سے جا کے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا ہو, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, تو پھر ہم کیوں جا کر کے پوچھیں؟ یہ کنڈیشن ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اردو زبان تو ہمیں بھی آتی ہے, تو ہم نے تو پڑھ دیا اس میسج کو اور ہم نے اپنے حساب سے سمجھ بھی لیا, تو پھر اللہ کا یہ حکم جو ہے ان کنتم, اگر تمہیں علم نہ ہو تب تم جا کے پوچھو, تو اس کا مطلب یہ بنے گا نا کہ اگر تمہیں علم ہو تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہمارے احوال ہیں ان کے حساب سے تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ہم تو کبھی بھی کچھ نہ پوچھیں, کیونکہ ہمیں تو علم پہلے سے ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنی تھوڑی عقل استعمال کریں, یہ مت دیکھیں کہ آپ کو وہ عبارت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی, ٹھیک ہے, وہ جو عبارت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی یہ آپ مت دیکھیں, ٹھیک ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ عبارت جس علم سے متعلق ہے, جس ایریے سے متعلق ہے, ٹھیک ہے نا, جس سائنس سے متعلق ہے, کیا میں اس سائنس کا ایکسپرٹ ہوں یا نہیں ہوں, کیا میں اس سائنس کا ایکسپرٹ ہوں یا نہیں ہوں. اگر اس کا جواب یہ آئے کہ بھائی وہ تو سائنس, وہ جو ایریا ہے, ایریا آف نالج ہے, میں نے اس کے تو علوم حاصل ہی نہیں کیے, میں نے تو اس کے علوم حاصل ہی نہیں کیے فارملی لگ کر کے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اس کے فارملی علوم حاصل نہیں کیے نا, تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں کہ آپ لا تعلمون میں ہی ہیں, آپ کس میں ہیں؟ لا تعلمون میں. بات سمجھ میں آئی یا یہ آج سمجھا پایا نہیں؟ میرا اپنا بھی تو قصور ہوتا ہے نا, میں سمجھا پا بھی تو نہیں رہا ہوتا ہوں کچھ بات, بہت ساری بات, ٹھیک ہے. تو چلیں اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا, یا اتنی دیر سے میں پولیس چلا جا رہا ہوں, تو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کا کہ نہیں ہو رہا. جی یہ جو آخری بات کریں گے نا, اس کو کوئی آپ میں سے ذرا اگر بتائے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا, کسی مثال سے اگر بتا سکتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب آپ نے کسی اکابر کا خط پڑھ لیا اور آپ نے سمجھا کہ بھائی اس خط میں کون سی ایسی مشکل ٹرمینالوجی لکھی ہوئی ہے, اردو زبان میں تو لکھا ہوا ہے, تو میرے سمجھ میں آ گیا. تو جب میرے سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا ان کنتم لا تعلمون, تو بھائی میں تو ہوں سمجھنے والا, میں تو نہ پوچھوں پھر اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ صحیح ہے بھئی؟ تو ہر بندہ پھر یہی کہے گا نا, ہر بندہ پھر یہی کہے گا کہ اردو زبان میں تھا, مجھے سمجھ میں آ گیا, مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے سوال کرنے کی, پھر تو کبھی کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب کی اور زیادہ اچھی مثال ہے. میڈیکل سائنس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ٹرمینالوجیز بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں, جو کہ واقعی انہوں نے رکھی بھی اسی طریقے کی ہیں اپنے سائنس میڈیکل بکس کے اندر, تاکہ وہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہی نہ ہوں کہ ان کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. تو چلیں کوئی اور چیز لے لیں میڈیکل سائنس کے علاوہ, کوئی اور سائنس لے لیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر اتنی مشکل ٹرمینالوجیز نہ ہوں لیکن اس کے معنی اور مفہوم مختلف ہوں, یعنی گہرائی ہو اس بات کے اندر, لیکن ٹرمز مشکل نہ ہو, ٹرمز جو ہیں وہ عام لینگویج کی ٹرمز ہو. تو اب ٹرمز چونکہ عام لینگویج کی ٹرمز ہیں, تو اب کوئی بھی لے مین اس کو پڑھے گا وہ یہ کہے گا مجھے تو آ گئی بات سمجھ میں, تو میں کیوں جا کر کے اسی سے پوچھوں بھائی, ٹھیک ہے.
इन वालों से पूछें जब भी कोई बात समझ में ना आए। जजाक मतलब बहुत अच्छा तरफ गया। हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं, अहले जिक्र सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं। ठीक है, इवन इफ यू थिंक दैट वी नो, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ दीन, एंड वी शुड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हु आर द उलमा। ठीक है, आपने इसको दीन के साथ मुकैद कर दिया, लेकिन ठीक है इसमें भी गलत नहीं है, लेकिन हम आपको जो है ना वो उसको जनरलाइज करके समझा रहे थे। ठीक है कि भाई खाली आप लैंग्वेज की बुनियाद पर किसी बात को मत समझें कि आपको समझ में आ गई है, बल्कि आप ये देखें कि जिस फील्ड ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रही है, क्या आप उस फील्ड ऑफ नॉलेज के एक्सपर्ट हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो अगर आप उस फील्ड ऑफ नॉलेज के एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आप अपने आप को जाहिल ही समझें, और अल्लाह यानी और इल्म वालों से पूछना ये हुक्म समझे कि हाँ मुझे इस हुक्म पे अमल करना है कि इल्म वालों से जाकर के पूछना है जो इस फील्ड ऑफ नॉलेज के एक्सपर्ट्स, उनसे जाकर पूछना है। ठीक है, तो ये दीन की मैंने बात नहीं करी है, मैं यानी एक इंसानी मुआशरे की, एक यूनिवर्सल किस्म की जो ट्रूथ होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। सही है, जिस डिपार्टमेंट की बात, जैसे आपने लिखा ना, जिस डिपार्टमेंट की बात है उसी के एक्सपर्ट से पूछना है। ठीक है, इसकी तशरीह समझने के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। सियाक को सबाक का पता नहीं होना और इल्म की कमी, इसीलिए पूछना चाहिए अहले इल्म से। तो प्रोफेशनल्स की बात समझ नहीं आती, डेप्थ में जाने के लिए आपको गाइड चाहिए, वो अहले इल्म ही बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को उस्ताद के बगैर पढ़कर समझ लेना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल का एक शेर भी खुद से समझ लेना आसान नहीं है, है ना। हालांकि अल्लामा इकबाल का शेर आम तौर पर एक नॉर्मल सी उर्दू जुबान के अंदर होता है। ठीक है ना, बाकी कुछ ऐसे भी शेर हैं जिनमें बड़े मुश्किल अल्फाज भी होते हैं उर्दू के भी, और बाकी जो है वो फारसी में होते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल के ऐसे भी बहुत सारे शेर हैं जो कि बड़ी प्लेन एंड सिंपल उर्दू में होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गहराई होती है वो एक उर्दू समझने वाला शख्स समझ ही नहीं पाता। अब वो ये कहे कि भाई उर्दू तो मुझे आती है, अल्लामा इकबाल के सारे अल्फाज आसान उर्दू के अंदर हैं, मैंने समझ लिया अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है इसमें। उसको कहा जाएगा कि नहीं भाई, ये जो अदब और सुखन और शेर और शायरी है ये एक पूरी फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो तुम इस शेर को जो जाहिर की बुनियाद पर समझ रहे हो ना, नहीं तुम्हें तो इसका 1% भी समझ में नहीं आया होगा, तुम किसी सुखनदास सुखन परदार से जा परदार से जाकर के क्या लफ्ज होता है वो सुखन, यानी शेर व शायरी के किसी एक्सपर्ट से जाकर के सीखोगे ना, तब वो तुम्हें हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर दे दे से एक शेर के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हम समझ लें तो बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे, और हम फितरों में नहीं पढ़ सकेंगे, हम फितरों में नहीं पढ़ेंगे फिर। ठीक है ना, फितरों में हम इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी बड़े की कोई बात हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि हमें उनकी पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जब हम ये अजम्पशन करना शुरू कर देते हैं ना, दैट्स वेयर द फितना स्टार्ट्स, है ना, और फिर हम फितने के अंदर पड़ जाते हैं, और जब फितने में पड़ गए तो फिर जाहिर सी बात है फिर अकीदा भी खराब हो जाता है, अमल भी खराब हो जाता है, और जब अकीदा और अमल खराब हो गया तो आखिरत भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मामूली बात नहीं है, असल तो यानी बिल्कुल ही बुनियादी तरीन अंडरस्टैंडिंग्स के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है। इसकी मिसाल हजरत आयशा सिद्दीक का नबी अलैहिस्सलाम से कुरान की आयत का समझना है, वो आयत मुझे याद नहीं आ रही। ऐसी कही थी वो, और रमजान मुबारक के रोजे के शुरू करने वो खैतल अबयद मिन खैतल अस्वदी वाली जो आयत है, तो भाई अरबी जुबान में थी, और खैतल अबियत का भी तर्जुमा सहाबा को पता था, खैतल अस्वद का भी तर्जुमा सहाबा को पता था। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम से जाकर के पूछा तो पता चला इसका कुछ और ही मतलब है जो उनको जो समझ ही नहीं पा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो कलाम किसका था, अल्लाह का, है ना, यानी बड़ा कौन था जिसका कलाम है, अल्लाह, और छोटा कौन था, सहाबी, राइट, छोटे कौन थे, सहाबी। तो सहाबी को अल्लाह की बात समझने के लिए बीच में नबी अलैहिस्सलाम की लेयर की जरूरत थी, नबी अलैहिस्सलाम वाज़ द इंटरमीडियरी लेयर,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھ سمجھائی تب صحابی کو سمجھ میں آئی، حالانکہ لینگویج جو تھی وہ صحابی کو بھی آتی تھی عربی زبان۔ یہی اصول جو ہے نا وہ آج بھی کسی اکابر کے اردو کے عام زبان کے خط کے اوپر بھی یہی بات اپلائی ہوتی ہے۔ ہم اس خط کو پڑھیں گے نا، ہم اس کا کچھ کا کچھ معنی نکال لیں گے اور بڑے فتنے کے اندر پڑ جائیں گے۔ جبکہ جو اہل علم ہیں، جو اس ایریے کے اوپر جنہوں نے ریسرچ کری ہوئی ہے اور جن کا جو ہے وہ ان اکابر کے ساتھ جو ہے وہ ایک سمجھ کا تعلق بھی ہے، وہ اسی خط کو پڑھیں گے، وہ اس کی جو معنی سمجھیں گے، وہ ہمارے وہموں کو ماننے وہ معنی نہیں آ سکتا۔ تو ہمارا کام ہے پوچھنا، ازمپشن کر کے کہ جی مجھے تو پتا ہے تو میں کیوں پوچھوں، یہ ازمپشن کھلز، لے ڈوبتی ہے انسان کو، مجھے تو پتا ہے میں کیوں پوچھوں۔ ٹھیک ہے، ہسٹری جغرافی بچوں کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، عام فہم سبجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں وہ خود صحیح سے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کل اپنے اس سبجیکٹ کے ٹیچر سے اچھے سے سمجھ لینا، ہے نا بھائی؟ ہم بات یہی ہے کہ ہسٹری جغرافی کے اندر نا شیطان ہمارے اوپر اتنی محنت کر رہا ہوتا، اس کو پرواہ نہیں ہے زیادہ، چلو ہسٹری سمجھ لیں گے تو کون سا زیادہ مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے، لیکن دین کے معاملے میں جو ہے نا وہ شیطان فل محنت کرتا ہے۔ دین کے اندر جو ہے نا ان کو روکو، یہ کہیں جا کر کے علماء حق سے پوچھنا لیں، رائٹ؟ تو کہتے ہیں دین کے معاملے میں وہ خوب وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وسوسے نہیں، خوب خیالات ڈالتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں بھی تو سمجھ میں آتا ہے نا، تمہارے بھی پاس تو عقل ہے نا، تمہارے پاس بھی تو دماغ ہے نا، تمہیں بھی تو عربی زبان آتی ہے نا، تمہیں بھی تو اردو زبان آتی ہے نا، خبر کوئی ضرورت نہیں ہے جا کے پوچھنے کی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دینی معاملے کو اگر انہوں نے صحیح سمجھ لیا تو میری تو نوکری ختم ہو جائے گی، اور دینی معاملے کو اگر انہوں نے غلط سمجھ لیا میری کامیابی، ٹھیک ہے؟ تو وبعد للقوم، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور ان پیغمبر کی آیات کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں سے جو رئیس تھے جنہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی رئیسوں نے کفر کیا تھا اور جن جو ان رئیسوں کے چھوٹے تھے انہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں عیش بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، اَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی بڑی ان کی آرام و سکون کی زندگی تھی۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کو آ کے کہتا ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اللہ نے دنیا کی زندگی میں تمہیں اتنا آرام سے رکھا ہوا ہے، رائٹ؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا جارج ڈبلیو بش، ہے نا، جو بڑا شاید باپ جو تھا، یہ بش کا باپ غالباً وہ تھا یا پتہ نہیں اس کا بیٹا والا بیٹا جو کچھ تھا، تو اس کا یعنی باقاعدہ ٹائمز میگزین کے اندر یا نیوز ویک میگزین جو بھی تھا کہ گاڈ از پلیزڈ ود امیرکا، اسی وجہ سے امیرکا از دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، ہی ایکچولی سیڈ سو، ہے نا، کہ ہم چونکہ سپر پاور ہیں اور ہم یعنی ساری دنیا یعنی ہم سے ڈرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ از پلیزڈ ود اس، ہے نا؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو بھی شیطان نے ظاہر ہے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو بھی شیطان نے کہ اطرفناہم کی وجہ سے جو ہے نا وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ہمیں بھی پھر جبھی ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دنیاوی نعمتیں زیادہ ہیں نا تو ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیاوی نعمتوں کو استعمال کر کے شیطان زیادہ دھوکے میں ڈالتا ہے اور انسان زیادہ آسانی سے شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کی دنیا کی زندگی آرام میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے، تو مجھے تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کام ٹھیک کر رہا ہوں، رائٹ؟ تو یہ کنکلوژن ڈرائیو کرنا نا انسان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دنیاوی اعتبار سے مشکلات میں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر اس بات کو اپریشیٹ کرنا آسان ہوتا ہے کہ یار یقیناً میں نے کچھ گڑبڑ کری ہوگی، اس وجہ سے جو ہے نا میری زندگی مشکل ہے. تو اب اس کو فکر بھی پڑتی ہے کہ اچھا میں نے کیا گڑبڑ کری تھی، میں اس کے اوپر معافی تلافی کر لوں اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، میں اللہ تعالیٰ کی سے رجوع کر لوں، مسجد چلا جاؤں، میں جو ہوں وہ معافی مانگ لوں، نمازیں پڑھنا شروع کر دوں، تو شاید میری مصیبت دور ہو جائے. رائٹ. جبکہ جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے بھائی معافی تلافی کرنے کی، ہے نا بھائی. اسی وجہ سے امیر لوگوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دھوکے میں مبتلا ہو جانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اطرف نہ ہوں فی الحیات، یہی معاملہ، یعنی یہ ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے. تو فرمایا کہ آخرت کے آنے کو، اچھا تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا، تو کہنے لگے کہ بس یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے، چنانچہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو. ٹھیک ہے نا. جب یہ تمہاری جیسے بشر ہیں تو اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو گے، ٹھیک ہے نا، ہم نے آپ کو کل ذرا ایک لفظ کی، جو لفظ ایک ہے اس کے اوپر کافی یعنی رک کر کے بہت ساری باتیں کر دی، ٹھیک ہے نا، ورنہ عام طور پر یہاں پر ایک کے اوپر اتنا ہم غور نہیں کرتے، بلکہ ہم معمولی کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ معمولی آدمی، اگر غیر معمولی آدمی ہوتا تو پھر چلو بات مان لیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن خالی مسئلہ معمولی آدمی کا نہیں ہوتا کہ ہم معمولی کی بات نہیں مانتے، غیر معمولی کی بات مان لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہے نا، کوئی ہماری عمر کا شیخ آ جائے تو ہم اس کی بات ماننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب کوئی 70 سال کے یا 60 سال کے شیخ آ جائیں، ہاں بھائی یہ ہیں اصل بزرگ. رائٹ. اصل بزرگ تو یہ ہیں کہ جن کی ساری داڑھی بھی سفید ہے، اور جن کا جو ہے نا وہ ایک ظاہر ہے بزرگانہ ایک طریقہ الگ ہوتا ہے. رائٹ. آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر آپ کا ایک الگ، آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ جوانی میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو بڑا دل چاہتا ہے جی یہ بزرگ ہیں نا، ان کے جو ہے نا ان کی تو میں بات مانوں. ٹھیک ہے نا. اور جو اپنی عمر کے ہوں گے ان کے تو یہ تو وہ گھر کی مرغی دال برابر ہے نا، یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ فارغ انسان ہے، ان کے ساتھ جو چاہے میں کروں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ 40 سال کی عمر ہے نا. ان نبی علیہ السلام السلام کی داڑھی سفید ہونے کا انتظار نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام السلام کی عمر جو ہے وہ 60 سال کے اوپر پہنچنے کے بعد نبی نہیں بنایا، بلکہ نبی کب بنایا؟ 40 سال کی عمر میں، جو کہ جوانی کی عمر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کفار مکہ سے ڈیمانڈ کیا کری کہ تم ابھی مانو ان کو، اس وقت نہیں جب یہ 70 سال کے ہو جائیں گے، جب ان کے اندر بزرگی آ جائے گی تب ان کو مان لینا، نہیں ابھی مانو. اور جن لوگوں نے اس وقت مان لیا ان کا جو مقام طے ہو گیا، اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، ہے نا بھائی. جنہوں نے نبی علیہ السلام کو شروع میں مان لیا، سابقون اولون. رائٹ. جب نبی علیہ السلام جوان تھے، جب نبی علیہ السلام کے اندر وہ والی بڑھاپا بزرگی والا جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ سب نہیں تھا بھائی، اس زمانے کے حساب، اپنے نبی ہونے کے حساب سے جو باتیں تھیں وہ تو تھیں. رائٹ. جو کہ کسی غیر نبی کے اندر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کانٹیکس میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ جی ہم کسی غیر معمولی، جیسے کل کچھ ساتھی تھے سن رہے تھے اور جو باقی لوگ آن لائن تھے، تو مجلس کے اندر بھی بات یہی ہوئی تھی نا کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ ہر وقت اپنے دور کے اندر کسی بایزید اور جنید بغدادی کے انتظار میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے جو شیخ ہوتے ہیں ان کو تو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہے نا بھائی، یہ کچھ بایزید ٹائپ کے بن کر آئیں گے تب ہم ان کو مانیں گے، ورنہ تو ہم نے یہ بات ہی کوئی نہیں مانی ہے. تو ہم خالی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی یہی تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی ہے کہنے پہ چلنے لگو گے، تو بے شک تم تو عقل کے گھاٹے میں ہو، یعنی بڑی بے وقوفی کی بات تم نے کری. کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، چنانچہ جب اجزائے لحمیہ یعنی لحم گوشت کو کہتے ہیں، تو گوشت کے جو ہے نا وہ جب خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں، پھر بعد چندے وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں. یہ ذرا تھوڑی پرانی اردو ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں، یعنی ہڈیاں بھی جو ہے وہ فاسفورس بن کر کے جو ہے وہ پھر ان کے بھی وجود جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت پر پہنچ جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے، تو بھلا ایسا شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کرنے والا شخص ہے تو اس کو بھی تم یعنی فالو کرنا شروع ہو جاؤ گے. یعنی انسانی عقل جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو شخص بھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو پروو کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ بہکی بہکی باتیں. آپ کسی طریقے سے اس کو پروو کر دیں, پھر انسانی عقل جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہے وہ اس کی اطاعت چھوڑ دیں گی. ٹھیک ہے نا, تو کسی کی اطاعت سے ہٹانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو جو ہے نا وہ آپ یعنی فضول ثابت کر دیں, لوگ اس کی اطاعت چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی شخصیت کو جو ہے وہ خراب ثابت کر دیں, تب بھی لوگ اس کی اطاعت چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف ٹیکٹکس ہوتی ہیں اور ان ٹیکٹکس کو جو ہے وہ ہمیشہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے حق سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, اور باطل سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے نا بھائی, کہ لوگ جو ہے وہ کسی باطل شخص کو فالو کرنا شروع ہو گئے تو اب آپ ان کو بولیں کہ بھائی نہیں فالو کرو نہیں فالو کرو تو وہ کیوں چھوڑیں بھائی اس کو فالو کرنا. تو آپ کو پہلے پروف کرنا پڑتا ہے کہ یا تو اس کی باتیں انتہائی فضول ہیں, نان سینس قسم کی باتیں, آپ پروف کریں اس کی بات کو غلط, ٹھیک ہے نا, تب جو ہے وہ لوگ اس کی بات سننا چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ اس کی پرسنالٹی کو غلط ثابت کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے, پہلے اس نے کیسے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں, فریبی ہے اور زانی ہے اور شرابی ہے اور اس قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے, تو ایسے شخص کو تم کیسے فالو کر سکتے ہو. تو آپ پروف کریں تو اب لوگ اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے. رائٹ, یعنی آپ کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں لوگ کسی کو فالو کرنا چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی کو ہم سمجھیں تب ہم کام کر سکیں گے, ورنہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ٹیکٹک ہے پھر یہ خالی باطل سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی, بلکہ حق سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی یہی والی ٹیکٹک استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس بات کو بھی ہم سمجھیں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ بس خلاصہ تفسیر پڑھ کے پھر خلاصہ آج کے تو یہی انہوں نے یہی والی حرکت کر رہے تھے کہ ایسا شخص بھی کبھی کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے, اور بہت ہی بعید, اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے. ہیہاتا لما تعدون, بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, بس یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اللہ پر اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. وما نحن بمبعوث کی نا, ٹھیک ہے, بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اور قیامت آئے گی اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے. وما نحن لہ بمؤمنین, ہم تو ہرگز اس کو نہیں مانیں گے. پھر پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا بدلہ لے لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا. اب پیغمبر بھی جو یہ بد دعا کرتے تھے یہ اتنا آسانی سے نہیں کرتے تھے, حدود کراس ہو جاتی تھیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو باقاعدہ بد دعا کرنے کی اجازت ملتی تھی, تب کہیں جا کر کے پیغمبر اپنی امت والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پشیمان ہوں گے, چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یا سخت عذاب نے موافق وعدہ برحق کے کہ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ آ پکڑا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے وعدہ کر دیا کہ عنقریب جو ہے نا یہ ضرور بال ضرور مارے جائیں گے سارے کے سارے. تو وہ وعدہ جو تھا وہ اللہ کا پورا ہوا اور ایسا پکڑ لیا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. پھر ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا, وساءً خس و خاشاک, سو خدا کی مار کافر لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ بعدل کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو دور ہو جائیں کے لفظ سے کیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مرید, انہی کے شاگرد, انہی کے مرید, انہوں نے ترجمہ کیسے کیا ہے کہ خدا کی مار کافر لوگوں. ٹھیک ہے, تو الفاظ کا ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفہوم, یعنی اصل چیز ہے. ٹھیک ہے,
कोई सवाल है किसी के पास तो पूछ लीजिए। बहुत सारे मैसेजेस थे, पता नहीं कि आज सबको पढ़ पाया है कि नहीं पढ़ पाया। किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो प्लीज कॉपी पेस्ट करके दोबारा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है। नूह अलैहि सलाम का जो वाकया था उसके अंदर एक बड़ी बड़ा सबक जो हमें अपने जमाने के लिए मिलता है, जो हम तकरीबन हर क्लास में ही उसका जिक्र कर देते हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर अभी तक रहता गया है, वो ये है कि जिस तरह से तूफान नूह एक ऐसा तूफान था कि जिससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यानी अपनी तगोदौ, अपनी मेहनत इंडिविजुअली, उससे मुमकिन ही नहीं था कि तूफान नूह से बचा जा सके। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा था कि मैं मेहनत करूंगा और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक इंफरादी मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और इस तूफान से बच जाऊंगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि नहीं, आज के दिन इस तूफान से बचना मुमकिन नहीं है सिवाय इसके कि तुम कश्ती में आ जाओ, या बुनैयर कम माना, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, इसके अलावा तुम्हारी अपनी जाती मेहनतें तुम्हें तूफान से नहीं बचा सकती। ठीक है, बिल्कुल यही सूरत हाल फितने दज्जाल की भी। फितने दज्जाल भी ऐसा फितना होगा कि इंसान इनफरादी मेहनतें करके फितने दज्जाल से नहीं बच सकेगा, बल्कि इससे बचने के लिए एक ही रास्ता होगा कि जो अल्लाह ताला ने कहफ बनाए हैं दुनिया के अंदर, जिन चीजों को कहफ की हैसियत दी है, उन कहफ के अंदर चले जाओगे तब फितने से बच सकोगे, वरना फितने से नहीं बच सकोगे। ठीक है, कश्ती नूह जैसा कोई कहफ होगा, उसके अंदर जाने के बाद ही फितने दज्जाल से बच सकोगे। ठीक है, तो अब हमें इस दुनिया के अंदर मशायख जो मौजूद हैं, अहले इल्म, अहले हक मौजूद हैं, तो उनसे समझना चाहिए कि जी हमारे दौर के अंदर कौन से कहफ मौजूद हैं, और उन कहफों को जो है वो हम आइडेंटिफाई करें और अपने लिए फिर किसी कहफ को जो है वो सेलेक्ट करके अब उसके अंदर हम घुस जाएं। ठीक है ना, तब हम फितने इंतजार से भी बच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम आज क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहमद।